بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامنے سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سیلاب کی موجودہ آفت 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے لمبے عرصے تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک مستحکم اور پائیدار معاہدے کے حصول میں سنجیدہ ضرور ہیں، مگر کسی قیمت پر ایرانی عوام کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں سیلاب کی موجودہ آفت 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق بارشوں نے گزشتہ 61 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پاکستان میں سیلابی ریلوں نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان سے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کا دورہ کر کے 5 ارب گرانٹ کا اعلان کر دیا، جبکہ آرمی چیف کراچی پہنچ گئے، یہاں انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ لی۔ سکھر میں سیلاب متاثرین اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے فضا سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ سیلابی ریلے نے ہر طرف تباہی مچائی ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے۔ اب تک 900 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے وفاقی حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو بھی معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس چیلنج سے نمٹ سکیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فوری تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ سندھ حکومت کے لیے 15 ارب روپے کی گرانٹ پہلے مرحلے میں دے رہے ہیں، جسے ترجیحی بنیاد پر اپنی ثوابدید سے صوبائی حکومت خرچ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک بحریہ کے سربراہ سے بھی میری بات ہوئی ہے. آرمی چیف تمام امور کی خود نگرانی کر رہے ہیں. 2010-11 کا ماڈل ہمارے سامنے ہے, اسی فریم ورک پر عمل کیا جائے گا. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے لمبے عرصے تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. کانگریس سے مستعفی ہونے والے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے پارٹی کی کارگزار صدر سونیا گاندھی کے نام اپنے 5 صفحات پر مشتمل خط میں راہل گاندھی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ 2014 میں پارٹی کی ہار کے ذمہ دار راہل گاندھی تھے. انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ راہل گاندھی کی وجہ سے پارٹی کے سینئر اور تجربہ کار لیڈروں کو حاشیے پر ڈال دیا گیا اور بقول ان کے چاپلوسوں کو آگے بڑھایا گیا. تاہم غلام نبی آزاد نے سابق وزیراعظم اندرا گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک گاندھی خاندان سے قریبی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے سونیا گاندھی کی قائدانہ صلاحیت کی تعریف کی. کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں اپنی ایک نئی پارٹی بنائیں گے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ قومی سیاست سے علاقائی سیاست میں لوٹ رہے ہیں. بھارتی جنتا پارٹی میں شمولیت کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں سے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. غلام نبی آزاد نے بی جے پی میں شمولیت کی تردید ایک ایسے وقت کی ہے جب جموں کشمیر میں بی جے پی کے صدر نے انہیں مرکز میں برسر اقتدار حکمراں جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک مستحکم اور پائیدار معاہدے کے حصول میں سنجیدہ ضرور ہے, مگر کسی قیمت پر ایرانی عوام کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اس گفتگو کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام پیج پر لکھا کہ اس گفتگو میں مختلف عالمی مسائل کے سلسلے میں مشترکہ کوششوں اور ساتھی جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے سلسلے میں ہونے والی کانفرنس اور پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے ہو رہے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لکھا ہے کہ گوترش کے ساتھ گفتگو میں یو این جنرل سیکرٹری نے این پی ٹی کانفرنس میں ایک جامع مفاہمت کے حصول پر زور دیا, جس کے جواب میں ہم نے ان سے واضح طور پر کہا ہے کہ این پی ٹی کانفرنس کے موجودہ سربراہ نے مغربی ایشیا کے سلسلے میں سن 1995 2000 اور 2010 میں پاس ہونے والی ان قراردادوں کو جو اسرائیل کو این پی ٹی کا رکن بننے کا پابند بناتی ہیں پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے اور یہ موضوع کسی بھی قیمت پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. حسین امین عبداللہیان نے کہا کہ ہم سیف گارڈ کے باقی بچے مسائل میں بہت سنجیدہ ہیں اور ہم یہ بات ہرگز نہیں مان سکتے کہ آئی آئی اے کے بے بنیاد الزامات ایران پر لگے رہیں اور یہ عالمی ایجنسی جب چاہے منصوبہ بند طریقے سے ایران کے خلاف غاصب سین حکومت کے الزامات کی تکرار کرے. وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے نقطہ نظر کا بغور جائزہ لینے کا عمل شروع ہو گیا اور اسلامی جمہوری ایران جائزہ مکمل ہونے کے بعد یورپی رابطہ کار کو اس سلسلے میں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کرے گا. خطیب نماز جمعہ تہران نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ایرانی مذاکرات کار عوام کے امین شجاع اور مرد میدان ہیں جو دشمن کو کسی بھی طرح کا غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی جھکیں گے. خطیب جمعہ تہران آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز جمعہ کے خطبے میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو مذاکرات میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے, جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ایک مضبوط اور علاقے کی بڑی سائنسی طاقت کی حیثیت سے ایران برداشت نہیں ہے. انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور اور مستحکم ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام اپنی انقلابی امنگوں پر بدستور قائم ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب سین حکومت کے ایٹمی وار ہیڈز کی مخالفت میں تمام ملکوں کے ٹھوس موقف پر تاکید کی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جمعے کو نیویارک میں ہمارے نمائندے سے گفتگو میں این پی ٹی معاہدے کی 10ویں کانفرنس میں ایران کی فعال شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے آری علاقہ قرار دیا جانا اسلامی جمہوری ایران کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے. ایران کی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ملک فضائی دفاع کے میدان میں خود کفیل ہے اور اس کے تمام تر وسائل و آلات اندرون ملک تیار کیے جا رہے ہیں. ایرانی فوج کی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے قم میں شہدا کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی دفاع کے تمام وسائل اور آلات اندرون ملک تیار کیے جا رہے ہیں, ہم اس میدان میں پوری طرح خود کفیل ہیں. بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے حالیہ ڈرون مشقوں اور فضائی دفاع میں ڈرون طیاروں کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں میں حصہ لینے والے ڈرون طیاروں نے کئی بار اپنے مشن کو وقت کے تقاضوں کے مطابق پوری کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں امریکی فوج کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنانی کا کہنا ہے کہ امریکی دعوے کے برخلاف شام میں امریکی فوج کی موجودگی اس ملک کی آزادی اور عرضی سالمیت کا دفاع کرنے والے پر اس کی جارحیت غیر قانونی اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ امریکہ شام کی انسداد دہشت گردی فورس اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف اپنے حالیہ حملے کو غیر قانونی طور پر شام میں موجود اپنے فوجیوں پر حملوں اور خطرات کا براہ راست جواب قرار دے رہا ہے۔ ادھر شام کے صدر بشار اسد کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ اس کے افکار و نظریات سے بھی جنگ بہت ضروری ہے۔ شام کے صدر بشار اسد کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوجی کاروائیوں سے ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے نظریات کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ شام کے صدر کے مطابق دہشت گردی کے نظریات کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ دوحہ قطر میں افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے اعلان کیا کہ افغانستان میں مغربی ثقافت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ طالبان کے قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور خواتین کے حقوق کے معاملے میں افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی پاسداری پر عمل پیرا ہے، کسی کو بھی افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہماری پالیسی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک امریکی چینل نے حزب اللہ لبنان کی طاقت کے قصیدے پڑھے ہیں۔ سی این این نیوز نیٹ ورک کی ویب سائٹ نے حزب اللہ لبنان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ اگرچہ یہ الگ تھلگ پڑ گئی ہے لیکن یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سی این این نیوز ویب سائٹ نے ایک تجزیے میں دعویٰ کیا کہ باوجود ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کی تشکیل کو 40 سال گزر چکے ہیں، یہ گروہ الگ تھلگ تو پڑ گیا ہے لیکن پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی داخلی سیاست اور اس ملک میں قدرتی آفت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی داخلی سیاست اور قدرتی آفت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں باڑھ، سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بڑے پیمانوں پر انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں اور ہر طرف قیامت صغرا کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے اس پر خاص طور پر میڈیا کی جانب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، وگرنہ ابھی تک پاکستان میں جو داخلی سیاست تھی، حکمراں جماعت اور اپوزیشن جماعت دونوں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں میں مصروف تھے, اور آج جب پورا پاکستان, نہ صرف بلکہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر لگی ہوئی ہیں, اس وقت بھی پاکستان میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن جماعت کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان آج سامنے آیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیاست اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں ملک کی جو صورتحال ہے سیلاب سے متاثرین کی مدد کے تعلق سے اور ان کو ہر طرح کی امداد وہاں پہنچانے کے تعلق سے اس پر توجہ دینی چاہیے, لیکن الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے, اس کی تباہ کاریاں کس بڑے پیمانے پر ہیں, اور امدادی کاروائیاں کہاں پر ہیں اور کس طرح سے انجام پا رہی ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اسلام آباد سے پاکستان کی سینئر اور سرکت تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. السلام علیکم محترمہ. محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی محترمہ, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو سیلابی صورتحال یہ آج کی نہیں ہے اور نہ کل کی ہے, پچھلے کئی دنوں سے ظاہر ہے کہ خبریں آ رہی تھیں, لیکن دیکھا یہ گیا کہ حکومت اور میڈیا کی توجہ اس جانب کم تھی, اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھے. تو ایسی صورتحال میں آپ جیسے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ جو قدرتی آفت ہے اور اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں کی حکومت کسی نہ کسی جگہ موجود ہے.
محترمہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں یا جو سیاسی جو داؤ پینچ ہے جو اس میں الجھی ہوئی ہے ساری جماعتیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں؟
دیکھیں, وسائل جو ہے اس ملک میں جب بھی ضرورت پڑی ہے اسی ملک کے لوگوں نے وسائل جمع بھی کیے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کام بھی کیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے جو ابھی حکمران جماعت تھی تحریک انصاف, کل تک جو ہے وہ جلسے کر رہی ہیں, لیکن جلسے جو ہیں ان علاقوں میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں, ہری پور میں, لیکن جو تباہ کن صورتحال جن علاقوں میں ہے وہاں ان کا کوئی بندہ نہیں گیا. یہ ہمیں سوال تو پیدا ہوتا ہے, جہاں تک سندھ کی بات ہے, سندھ میں بہت پہلے یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی, یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سب سے پہلے آصف علی زرداری نے, بلاول بھٹو نے, یا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سیاست ہم نہیں کریں گے, پہلے ہمیں جو ہے اس وقت جو افیکٹڈ ایریا ہے, جو متاثرین ہیں, ہمیں اس پر جانا ہے. یہ ایک تھوڑی سی ایک اطمینان کی بات ضرور کہی جا سکتی ہے. یہاں وہ بار بار کچھ علاقوں میں بھی جا رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ شہباز شریف جو ہے مسخر کے اس علاقے میں گئے تھے جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور وہاں ابھی بھی
سیلاب. آپ نہیں سمجھتی کہ دیر ہو گئی ہے اور تاخیر سے سارے اقدامات انجام پا رہے ہیں؟
میں سمجھتی ہوں کہ دیر ہو گئی ہے اور شاید وہ اس کا ادراک بھی نہیں کر رہے تھے. دیکھیں, یہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. ایک ان کا اندازہ ضرور ہوگا کہ کوئی فلڈ ہے, لیکن اتنی شدت سے میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ جج بھی نہیں کر سکے اور اسی وجہ سے انہوں نے تاخیر بھی کی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں ہمیں بالکل یہ جاننا ہے کہ ہم ابھی تک اپنے عوام کو بھی اس طرح اویئر نہیں کر سکے, جبکہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثرین بتائے جا رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو کی آبادی, اگر اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کا دار و مدار پوری آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, پورے آپ کا جو پورے اس کے ساتھ ساتھ جانور جو ہیں, 7 لاکھ تو صرف بلوچستان میں جانور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہ گئے ہیں. اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے؟
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
نزاکت صاحب, پچھلے کئی دنوں سے سیلابی صورتحال ہے پورے ملک میں اور خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ تک حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف میدان سیاست میں نبرد آزما ہے. ایف آئی اے کی طرف سے عارف الوی, صدر عارف الوی, قاسم سوری, اسد عمر, اور ادھر سے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے سابق صدر زرداری, سابق وزیر اعظم نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, ان کے خلاف مقدمات, تو حکومت کی ذمہ داری اخلاقی اعتبار سے میرا خیال ہے کہ زیادہ بنتی ہے.
دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو جب سے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر لانچ کیے گئے اور عمران خان صاحب کو جس طرح لاڈلا بنا کے پاکستان کی سیاست کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اس وقت سے سیاست کے جو ہمارے جو اصول تھے, سیاست کی میں جو رواداری ہوا کرتی تھی, وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن یہ ہے کہ 70% سندھ کے اندر, ہمارے سندھ اور بلوچستان کے اندر لوگ پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کی آج بھی جس طرح کی ہیٹ اسپیچز آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں, سندھ بلوچستان اور کے پی کے جو لوگ ہیں, وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور پانی کے اندر ہیں, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف, بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے کھڑی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹمپریچر کو لو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, ان وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. تو انفارچونیٹ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ماضی کے اندر, جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کے اداروں کو مخاطب کیا ہے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے, جس کی وجہ سے
سدانند زاکر صاحب, عمران خان صاحب نے کیا کیا وہ تو ظاہر ہے, وہ آپ کا اپنا نظریہ ہے اور آپ ان کے سیاسی حریف ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں جب پورا پاکستان ایک آفت سے دوچار ہے, بحران سے دوچار ہے, آج بھی دیکھا یہ گیا کہ ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے وہ صدر عارف علوی اور اسد عمر اور قاسم سوری وغیرہ وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ انکشافات کیے جا رہے ہیں, تو اتنا ٹائم ہے حکومت کے پاس کہ جو مشکلات میں 4 کروڑ سے زائد لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین پر ہی توجہ دے؟
دیکھیں ٹائم کی بات نہیں ہوتی, جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں یا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, وہ تو اکارڈنگ ٹو دی لا چلیں گی, لیکن حکومت میں اس میں اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ادارے اپنے طور پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انکوائریز کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کلیئر ہوئے, نیٹ اینڈ کلین ہوئے, تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, لیکن اگر عمران خان صاحب گلٹی ہیں, جس طرح عمران خان صاحب نے وہ اپنا لی ہے, اپنا اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لی ہے, تو یہ ساری چیزیں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے.
سندھ گورنمنٹ نے سیلاب سے متاثرین کے لیے جو کچھ کیا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت جو سندھ میں وہ مطمئن ہے؟
میں بالکل اس چیز پہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ مطمئن ہے کہ جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور آج پرائم منسٹر پاکستان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سندھ کے اندر آئے, یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا جسٹس شو کیا ہے, اپنے امداد کا اعلان کیا, اور میں آج دیکھ رہا ہوں کراچی کی سڑکوں پہ, میں ابھی کراچی کی سڑکوں پہ ہوں, کراچی کی سڑکوں پہ میرے خیال میں درجنوں کیمپ آج لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کے پہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام جس طرح کا جسٹس شو کر رہے ہیں, پاکستان کی حکومتوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اور
جی شکر گزار ہیں فوزر شاہ صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیسز کیے ماضی میں وہ میں نے نہیں کیے بلکہ مجھ سے کروائے گئے, تو یہی بات کیا وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟
دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی جو بات کہی تھی, میرا بھی اشارہ تھا کہ سب کو علم ہے کہ یہ جو کیسز در کیسز کیے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونا ہے. اب اس کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے, میرے خیال میں یہ ایک ہمارے پاس اوپن سیکرٹ ہے, اس کو آپ چھوڑ دیجیے. لیکن ابھی بہت اہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, ان سے صرف یہ تھوڑا سا ضرور پوچھئے کہ اس موقع پہ کیا یہ چاہیں گے کہ جو اس وقت شدید اختلافات ہیں یہ کسی طرح ان کو آفر کریں گے کہ وہ مل بیٹھیں اور جو خاص طور پہ تحریک انصاف کے سربراہ کو کیا وہ اس وقت چاہیں گے کہ آئیں؟ حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی جو سیاستدان ہیں, مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے, برا بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے الیکشن ہے اور ہر شخص جو ہے اپنی وہ پہچان رکھنے کے اس پہ ہے, تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اس وقت مل بیٹھی تو شاید اس کا ووٹ بینک جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. اب وہ اس لیے وہ ٹینشن برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی ایک ایسی فلائٹ پہ ہیں.
بہت شکریہ محترمہ, بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال صورتحال سیاسی اعتبار سے جو بھی ہو, لیکن سیاست دانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو صورتحال ہے سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے جس طرح سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے, ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے, ورنہ بہرحال ان سیاست دانوں کو عوام کے سامنے حساب اور جواب بہرحال دینا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید. Thank you.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے تمہ کو شعار بنا لیا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبکتر بنا دیا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس دنیا میں سادہ زندگی گزارنا اور دنیا کی رنگینیوں، بے جا رسم و رواج اور دکھاوے سے پرہیز کرنا تمام انبیاء کرام اور اہل بیت علیہ السلام کا خاص شیوا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی اور معاشرتی زندگی، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادگی کا مظاہرہ کیا اور ہر طرح کے تجمل اور دکھاوے سے پرہیز کیا۔ ایک مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے تجمل، شوبازی اور بے جا رسم و رواج سے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پرہیز کرے، کیونکہ تجمل اور شوبازی بہت دیر تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، غلاموں کی طرح بیٹھتے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں ٹاکتے اور اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ یقیناً ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن بہرحال ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے صبر کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان اپنی مادی اور معنوی خواہشات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صبر بے شمار فضائل کا سرچشمہ ہے، جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ ہرگز کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ صبر اور شکیبائی اختیار کرو، کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر، اور ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سر نہ ہو، اور ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں صبر نہ ہو۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی زمانہ کیوں نہ لگ جائے، اور اگر کوئی شخص صابر نہ ہو تو بے تابی اور جلد بازی اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ جس قوم اور معاشرے میں عزت نفس نہ پائی جاتی ہو، وہ اس دنیا میں ہرگز سر اٹھا کر اور افتخار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہے۔ عزت نفس اور کرامت نفس وہ عظیم اور گراں بہا تحفہ اور ہدیہ ہے جو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام انسانوں کے درمیان، مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان مومن سب سے زیادہ باعزت ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے اسے اسلام اور ایمان کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ عزت نفس کے مقابلے میں توہین نفس اور ذلت نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پست، حقیر، کمزور اور رسوا کرنا، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنی ذات کے لیے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے سوائے ذلت نفس کے، لہذا کسی بھی حال میں مومن کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ جی ہاں، اس وقت اسلامی معاشرہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں حقیقی اسلام کی ترویج نہیں کی گئی، بلکہ ظاہری اسلام لوگوں کے پاس موجود ہے جو حقیقی اسلامی روح اور اقدار سے بالکل خالی ہے۔ لہذا آج ہم مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب عزت نفس کا نہ ہونا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں عزت نفس نہ ہو تو اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ حیدرآباد سندھ پاکستان سے محترمہ صدرہ زہرا لکھتی ہیں، ریڈیو تہران نے ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ 9 محرم اور 10 محرم کے خصوصی پروگرام میں مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ارسال کیے، بہت پسند کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شام غریباں کی مجلس کو بھی میں نے مختلف گروپوں میں فارورڈ کیا، اس کو بھی بہت سراہا گیا۔ اسی طریقے سے صبح امید میں بہترین پروگرام پیش کیے گئے اور علماء اور دانشور کی تقریر بھی پیش کی گئی، بہت عمدہ پروگرام تھا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بر وقت آپ لوگ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ تمام اراکین ریڈیو تہران کا۔ اور سامعین محترمہ صدرہ زہرا کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک بہادر آدمی بیابان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جسے اجدہے نے پکڑ رکھا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوششیں کی مگر اجدہے سے اپنے کو نہیں چھڑا سکا۔ اس آدمی نے لومڑی کو نجات دینا چاہا اور کوشش کر کے اس لومڑی کو اجدہے سے نجات دلا دی۔ اس کے بعد سے وہ لومڑی اصحاب کہف کے کتے کی طرح سے اس آدمی کی حفاظت و پاسداری کرنے لگی اور جہاں بھی یہ شخص جاتا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تاکہ اس کی خدمت کرے اور اپنے احسان کا بدلہ چکا دے۔ ایک حکیم نے اس شخص سے کہا، لومڑی ایک بے وفا اور نااہل جانور ہے اور نااہلوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے لومڑی سے دوستی نہ بڑھاؤ۔ اس آدمی نے حکیم کی بات نہ سنی بلکہ حکیم سے کہا کہ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لومڑی کس طرح سے میرے غلام بنی ہوئی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ لومڑی میدان میں سوئی ہوئی تھی اور وہ بھی اسی کے پاس سویا ہوا تھا۔ اتفاقاً ایک مکھی لومڑی کے منہ پر بھنبھنانے لگی۔ لومڑی جتنا بھی اسے بھگاتی وہ دوبارہ آ کر پریشان کرنے لگتی تھی۔ غصے سے لال پیلی ہو کر لومڑی نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور لے کر اپنی جگہ پر آ گئی تو دیکھا کہ مکھی اس آدمی کے منہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے مکھی پر تیزی کے ساتھ پٹخ دیا تاکہ اسے مار دے، لیکن جیسے ہی اس نے پتھر پٹخا مکھی فوراً اڑ گئی اور اس آدمی کا سر چور چور ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ ہے لومڑی سے دوستی اور اس کا نتیجہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیوقوفوں اور جاہلوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، نشریات ریڈیو تہران سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین امید ہے کہ اب تک پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام، تاریخی واقعات پر مشتمل ہے، جس یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 شہریور، 29 محرم الحرام اور 27 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس اگست 326 کو سلطنت روم کے نئے شہر قسطنطنیہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ شہر روم کے فرمان روا قسطنطین کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں تعمیر ہوا، اور شہر کا نام اس کے نام پر قسطنطینوپل رکھا گیا۔ عربی میں اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے۔ 1453 میں قسطنطنیہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا، جو آج ترکی کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ انتیس محرم الحرام 903 ہجری قمری کو مشہور مورخ محمد حروی ہرات میں انتقال کر گئے۔ وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے ہرات میں گزارا۔ محمد حروی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دانشمند گورکانی وزیر امیر علی شیرنوائی کے مقرب رہے۔ امیر علی شیرنوائی علماء اور دانشوروں کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ محمد حروی کی مشہور تصنیف روضۃ الصفا ہے۔ اس کتاب میں ابتدائے خلقت سے لے کر مصنف کے دور تک کی تاریخ قلم بند کی گئی ہے۔ ستائیس اگست 1856 کو آسٹریلیا میں خفیہ رائے شماری کے اصول پر مبنی پہلی مرتبہ انتخابات عمل میں آئے۔ خفیہ رائے شماری اگرچہ اب دنیا کے تقریباً ہر طرح کے انتخابات کا لازمی جزو بن چکی ہے، تاہم 1856 سے پہلے رائے شماری علل اعلان ہوا کرتی تھی۔ خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر انتخابات کی تجویز مذکورہ سال سے 5 سال پہلے بھی پیش کی گئی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی۔ 18 دسمبر 1855 کو میلبورن کے سابق میئر کی تجویز پر اس مسئلے پر رائے شماری ہوئی، اور 25 کے مقابلے میں 33 ووٹوں سے خفیہ رائے شماری کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 1879 تک آسٹریلیا کی تقریباً تمام ریاستیں یہ اصول اختیار کر چکی تھیں۔ برطانیہ میں 13 جولائی 1872 کو یہ اصول متعارف کرایا گیا، اور 15 اگست 1872 کو برطانیہ میں پہلی بار خفیہ رائے شماری کے اصول کے تحت پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ ستائیس اگست 1859 کو دنیا میں پہلی بار تیل کے کنویں سے تیل نکالا گیا۔ یہ کنواں ایک ریٹائرڈ ریلوے کنڈکٹر ایڈون لارنٹائن ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے ایک مقام پر دریافت کیا تھا۔ 21 اگست 1859 کو کنویں کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور 27 اگست کو 69.5 فٹ کی گہرائی پر تیل برآمد ہوا۔ اس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ تیل کے کنویں سے تقریباً 8 گیلن روزانہ کی اوسط سے تیل نکالا جانا شروع ہوا، اور پھر ایک سال کے دوران علاقے میں کھودے گئے کنوؤں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی، اور 5 برس بعد امریکہ میں 540 تیل کمپنیاں قائم ہو چکی تھیں۔ اگرچہ یہ امر دنیا بھر میں تیل کی جدید صنعت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، تاہم اس سے پہلے بھی زمین سے تیل نکالے جانے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ ستائیس اگست سن 1908 کو کرکٹ کی دنیا میں ڈان بریڈ مین کے نام سے معروف سر ڈونالڈ جارج بریڈ مین آسٹریلیا میں پیدا ہوئے۔ ان کو دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا کھلاڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بریڈ مین نے کل 29 سینچریاں بنائیں، جن میں 12 ڈبل سینچریاں اور 2 ٹرپل سینچریاں شامل تھیں، اور ان کا سب سے بڑا اسکور 334 رن ہے۔ 1930 میں انگلینڈ میں ایک سیریز میں بریڈ مین نے مجموعی طور پر 974 رن بنائے، جو ایک ریکارڈ تھا۔ کرکٹ میں ناقابل فراموش خدمات کے باعث انہیں سر کا خطاب دیا گیا۔ ستائیس اگست سن 1945 کو برطانیہ کے مشہور مستشرق رینالڈ ایلن نکلسن 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں استاد تھے۔ نکلسن نے ایرانی ادب کا کافی مطالعہ کیا تھا اور خود کو معروف ایرانی صوفی شاعر مولانا رومی کا مرید کہتے تھے۔ انہوں نے 25 سال تک مثنوی مولانا روم پر تحقیق کی، تذکرۃ الاولیاء کی تصحیح اور تاریخ ادبیات عرب ان کی اہم تالیفات ہیں۔ انگریزی زبان میں مثنوی مولانا روم کا پہلی بار ترجمہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ پانچ شہریور سن 1369 ہجری شمسی کو خوش نویسی کے ایک ممتاز استاد علی اکبر کعبہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1271 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی نامور خوش نویسوں کے فن پاروں اور خط نستعلیق کے نمونوں میں دلچسپی لی، اور رفتہ رفتہ خوش نویسی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد استاد کعبہ نے مرزا طاہر کاتب، ہمایوں حمدانی اور عماد القطاب سیفی قزوینی جیسے استادوں سے یہ فن سیکھا اور اس کو کمال تک پہنچایا۔ استاد علی اکبر کعبہ برسوں تک تہران میں انجمن خوش نویسان ایران سے وابستہ رہے، اور اہل فن کو اپنے تدریسی عمل کے ذریعے فن خوش نویسی اور خطاطی کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کے مکتب کے پروردہ سینکڑوں افراد آج اس میدان میں اپنی مہارت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھرو کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھرو کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان. Thank you.